نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، الحمد للہ آج پونے نو پارے مکمل ہو چکے تراویح میں، سورہ آراف سے تلاوت کی گئی ہے آج، اور پوری سورت آراف تلاوت کی گئی ہے. اس سورت میں زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ معاد سے متعلق ہیں اور رسالت سے متعلق، یعنی آخرت سے متعلق ہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، جو ہماری عبرت کے لیے ہیں کہ پچھلی اقوام نے کس طرح سے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان پر عذاب نازل کیا، خصوصیت کے ساتھ قوم عاد، قوم لوط، قوم ثمود، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر تو مستقل چل رہا ہے. ابتدا میں اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال کریں گے، اور اسی طریقے سے لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا. لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس نبی آئے، انہوں نے تمہیں دعوت دین کی دی، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی سوال پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو تمہاری ذمہ داری لگائی تھی تم نے اس کو پورے طور پر کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے تمام باتیں سامنے آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کے آخر میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ لوگوں، کیا میں نے دین کی بات تم تک پہنچا دی؟ تو سب لوگوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین کی بات من وعن اول سے آخر تک ہمیں پہنچا دی، یعنی پوری دیانتداری کے ساتھ آپ نے ہمیں دین کی باتیں پہنچا دی. آپ نے تین دفعہ فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یعنی اللہ آپ گواہ رہ جائیے، گواہ ہو جائیے. اور پھر آپ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو لوگ موجود ہیں انہیں چاہیے کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک دین کی بات پہنچا دیں، اور اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا کہ جو لوگ موجود ہیں انہیں چاہیے کہ جو موجود نہیں ہیں انہیں دین کی بات پہنچائیں، تاکہ کل قیامت کے دن جو سوال و جواب ہوں گے اس وقت وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں دین کی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر پہنچا دی. اسی طریقے سے دوسرا جو مسئلہ یہاں بیان کیا گیا پہلے رکوع میں، وزن اعمال کا ہے. والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. بہت سے لوگ اعمال کے وزن کے قائل نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جبکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج ہوا کو تولا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے گیس کو تولا جا سکتا ہے، سردی اور گرمی کے پیمانے مقرر ہیں، تو اعمال کا وزن کیوں ممکن نہیں؟ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چیز ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ممکن نہیں؟ ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے لیے ممکن نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو شکل دے دیں گے، نیک اعمال کو بھی شکل دے دیں گے. چنانچہ بعض احادیث میں اس کی وضاحتیں آئی ہیں کہ نیک اعمال جو انسان کے ہوں گے وہ ایسی شکلیں اختیار کر لیں گے کہ جن سے انسان انس حاصل کرے گا، جیسے کہ قبر کے اندر سوال و جواب کے موقع پر نماز کی اپنی ایک حیت ہوگی، ایک اپنا رنگ ہوگا، روزہ اپنی ایک شکل صورت اختیار کر کے آئے گا، تلاوت قرآن مجید کی اپنی ایک شکل ہوگی. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ جسم عطا فرما دیں گے، اور جب جسم عطا فرما دیا تو ان کا تولنا کچھ ممکن ناممکن نہیں. اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامۃ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موازین یعنی میزان قائم فرما دیں گے، اور پھر اس میں وزن اعمال ہوگا. ولا تظلم نفس شیئا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا رت کے برابر. ایک اور مقام پر انہوں نے فرمایا کہ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو انسان نے عمل کیا تھا وہ قیامت کے دن آ جائے گا، یعنی ایک شکل کی اور شکل صورت کی صورت میں وہ سامنے آ جائے گا. ایک اور مقام پر انہوں نے فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو آدمی خیر ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا یا رہوں اس کو دیکھ لے گا. وہ میں یہاں عمل مثقال ذرہ شر رہی رہا, اسی طرح شر جو ہے وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو نیک اعمال ہوں گے وہ انسان کی سواریاں بن جائیں گے اور انسان ان پر سوار ہو کر کل صراط کو بھی پار کر لے گا. اسی طریقے سے جو برے اعمال ہوں گے وہ انسان کے جسم پر وبال بن جائیں گے, سانپ اور بچھو بن کر لپٹ جائیں گے اس, اور وہ پھر بوجھل ہو جائے گا. ایک اور موقع پر فرمائے کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ, جس کے وزن بھاری ہو گئے تو وہ بہترین زندگی میں ہوگا وہاں پر. فمن خفت موازینہ, اور جس کے وزن ہلکے ہوگا یقیناً اس کے اعمال برے ہوگا. اس کا مطلب تو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرما دیا ہے, اور احادیث میں تو بے شمار مرتبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا. یہاں پر فرمائے کہ والوزن یوم الدین الحق, قیامت کے دن جو میزان ہے وہ قائم ہوگی اور وزن حق ہے, یعنی اعمال کو تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ, جس کے موازین جس کے بھاری ہو گئے, فاولئک هم المفلحون, وہ کامیاب. ومن خفت موازینہ, اور جس کے اعمال ہلکے ہو گئے موازین میں, فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون, یقیناً وہ لوگ نقصان میں اور خسارے میں ہوں گے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہمیں سکونت عطا فرمائی ہے اور ٹھکانہ دیا ہے, ہمیں چاہیے کہ اور معاش بھی ہمارے یہاں پر مقرر فرما دیا, لیکن اللہ فرما رہے ہیں قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, تم میں کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ وزن اعمال کا سلسلہ تو اصل میں بڑا تفصیلی ہے, لیکن میں نے مختصر سا اس کو عرض کر دیا کہ ہم جو کچھ آج عمل کرتے ہیں قیامت کے دن یہ اعمال ہمارے سامنے آئیں گے, اس لیے اپنے اعمال کو بہتر کرنا چاہیے. اگلا جو پورا رکوع ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں بھی تفصیل اس کی گزر چکی ہے, اگرچہ میں نے وہاں پر اس کو تفصیل بیان نہیں کیا تھا, لیکن تخلیق آدم کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر فرمایا اور پھر ان کی اولاد کا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے تمہاری تخلیق کی اور تمہیں صورتیں عطا فرمائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم نے آدم علیہ السلام کے لیے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فسجدوا الا ابلیس, ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا, یعنی اس نے انکار کر دیا, اس نے تکبر کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں, آگ جو ہے ہمیشہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے, مٹی ہمیشہ نیچے کی طرف آتی ہے, تو میرا مقام بلند ہے, اس لیے میں بلند ہو کر اور مٹی کو سجدہ کروں. اس نے انکار کر دیا. قال ما منعک اللہ تسجد زمرتو, اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, جب ہم نے تمہیں حکم دیا تو سجدہ کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا, کس چیز نے تجھے روکا. قال انا خیر من, تو کہے گا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین, اور اس کو مٹی سے پیدا کیا, اور جس کو مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کیوں کروں. یہ تکبر تھا جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا. دنیا میں سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا, اس لیے جو شخص بھی تکبر کرتا ہے وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے, اس لیے تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے. کبریائی صرف اللہ کو جچتی ہے, کبریائی صرف اللہ کے لیے ثابت ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کبریائی آسمان و زمین میں صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي, کہ کبریائی یعنی بڑائی میری چادر, اور جو اس چادر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. تو تکبر کرنا یہ شیطان کا کام ہے. اب اس کے بعد جو بھی تکبر اختیار کرتا ہے, آدمی مختلف چیزوں میں تکبر کرتا ہے, جیسے مال زیادہ آ گیا تو تکبر کرتا ہے, اولاد زیادہ ہے تو تکبر کرتا ہے, اور اسی طریقے سے فیکٹریاں زیادہ ہیں, گاڑیاں زیادہ ہیں, دنیا کے اعتبار سے منصب ہے اس کے پاس, آدمی خدا بن بیٹھتا ہے. اور بس یہی آزمائش ہوتی ہے انسان. بہت سے لوگوں نے خدا بننے کی کوشش کی لیکن اپنے اپنے وقتوں پر دنیا سے چلے گئے, آج جس کا جی چاہے ان کی قبریں کھود کر دیکھ لے ان کا حال کیا ہوا ہوا. الحیاۃ باللہ ثم الحیاۃ باللہ. بہرحال شیطان نے تکبر کیا, اللہ نے فرمایا قال فاہبت منہا, نکل جا یہاں سے, فما یکون لک انت تکبر فیہا فخرج انک من الساخرین، تو ذلیل ہو یعنی تو ذلیل ہے اور نکل جائے یہاں سے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس موقع پر شیطان نے چونکہ معرفت تو رکھتا تھا، وہ اس کے اندر جو کمی تھی وہ عشق کی کمی تھی، محبت نہیں تھی، عشق نہیں تھا اللہ سے. اگر عشق ہوتا تو معرفت تو اسے حاصل تھی، اس لیے اس نے کہا کہ انظرنی، مجھے مہلت دیجیے، الی یوم یبعثون، یوم بعثت کے دن جس دن آپ دوبارہ اٹھائیں گے لوگوں کو، اس دن تک مہلت دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یوم بعث جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے اس دن تک. اس نے کچھ اور طلب کیا تھا، اللہ نے کچھ اور دیا، یعنی دعا اس کی قبول کی گئی. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دعائیں کافروں کی بھی قبول کرتا ہے. جب اکثر جو شیطان ہے سب سے بڑا کافر ہے، اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی تو کافر کی دعا قبول کیوں نہیں کرے گا، لیکن دنیا کے اعتبار سے. لیکن جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، قرآن نے کہہ دیا کہ کافروں کی جو دعا ہے قیامت کے دن وہ بیکار جائے گی، وہاں جتنے بھی چیخیں چلائیں، روئیں گڑگڑائیں، وہاں پر نہیں سنا جائے گا. ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کی دعائیں بھی سن لیتا ہے. تو یہاں فرمایا انک من المنذرین، تجھے مہلت دی گئی، ہم نے تجھے مہلت دی، لیکن کتنی مہلت دی یہاں پر اس کا ذکر نہیں، صرف اتنا کہا کہ مہلت دی. لیکن دوسرے مقام پر اللہ نے فرما الى یوم الوقت المعلوم، ایسے وقت معلوم کی مہلت دی گئی ہے تک جو اللہ کے علم میں. اب اللہ کے علم میں جو ہے اس وقت تک مہلت دی گئی، وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان نے تو مہلت طلب کی تھی کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، آپ دوبارہ زندہ کریں گے، اس وقت تک مجھے مہلت دے دیجیے، یوم الباس اس کو کہتے ہیں. اگر ایسا ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب پہلا سور پھونکا جاتا اور سارے کے سارے لوگ مر جاتے تو اللہ رب العزت صرف باقی رہتا اور اس سے زیادہ شیطان بھی باقی رہتا. اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہے، وہ جانتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلا سور جب پھونکا جائے گا جہاں اور لوگوں کو موت آئے گی، شیطان کو بھی آ جائے گی، تاکہ صرف ایک ذات باقی رہے بس، اور وہ رب العزت کی ذات ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غالباً 24 بارے میں ذکر بھی فرمایا، 23 میں یا 24 بارے میں ذکر فرمایا. لمن الملک الیوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کے لیے؟ جب سور پھونک دیا جائے گا سب لوگ ختم ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا، جو زندہ ہو سکتا ہے، جو جیدار ہے، وہ اس وقت بے جان ہو جائے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک الیوم، بتاؤ آج کے دن کی بادشاہت کس کے لیے؟ اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اس اکیلے رب کے لیے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. تو یہ اللہ رب العزت ہیں جو قیامت کے دن جب سب مر جائیں گے صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی. قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کوئی ذات باقی نہیں رہے گی. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تمام کے تمام لوگ فانی ہیں، دنیا میں جو بھی ہیں سب کو فنا ہے، لیکن صرف باقی کون رہے گا؟ وجہ ربک، تیرے رب کی ذات. تو اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کو فنا ہے. تو بہرحال یہاں پر شیطان کو مہلت دی گئی ہے الى یوم الوقت المعلوم، یہ دوسرے مقام پر اللہ نے اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس وقت معلوم تک مہلت دی گئی ہے جو اللہ کے علم میں ہے. اور پھر شیطان نے کہا جب اس کو مہلت مل گئی تو کہا قال فبما اغویتنی لا اقودن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، علیہ باللہ، یعنی اللہ کی شان میں دیکھیے اس وقت کس دھڑلے کے ساتھ اور کس دیدہ دلیری کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت کی جو چادر تھی وہ اس کے اوپر سے اٹھا لی گئی. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے کمیونسٹ، سوشلسٹ، وہ اللہ کی ذات میں جو چاہے بکتے رہتے. اللہ چونکہ عظمت کی چادر ان کے اوپر سے کھسکی بھی ہوتی ہے، جس شخص کے دل سے عظمت کی چادر اتر جائے اللہ کی تو وہ اللہ کے بارے میں جو چاہے بولتا رہے. اسی طریقے سے شیطان کے اوپر سے بھی اللہ کی جو عظمت کی چادر تھی وہ ہٹا لی گئی، اس لیے اس وقت اس نے بے باکانہ کلام کیا اور کہا کہ قال فبما اغویتنی، اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے اغوا کیا، لاقودن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے بندوں کو بھی صراط مستقیم سے بٹھا دوں گا، ہٹا دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے سامنے آؤں گا سامنے سے، ومن خلفہم پیچھے سے، وعن ایمانہم دائیں جانب سے، وعن شمائلہم بائیں جانب سے، یعنی ہر طرف سے میں آ کر گمراہ کروں گا. اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے کہی اور اللہ نے اس کو اختیار بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے کر, میں نے تجھے اختیار دیا, لیکن جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکانے میں آئیں گے نہیں, بہکائے میں وہی آئیں گے جو شیطان کی بات مانیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرما دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن بناؤ, اگر تم نے اس سے دوستی کر لی وہ تمہیں گمراہ کر دے گا, اس لیے وہ تمہارا دوست ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ جہنم میں ڈال دے تمہیں لے جائے. جب وہ جہنم میں جلنے والا ہوگا تو وہ تمہیں کیوں چاہے گا کہ جنت میں چلے جائیں؟ وہ کہے گا جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں تو وہ بھی تو جہنم میں چلے. اس لیے شیطان ہمارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے اپنا دشمن جانو. فاتخذوه عدوا, اس کو دشمن بناؤ. تو بہرحال یہ شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ میں ہر طرف سے آ کر انسانوں کو گمراہ کروں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا لوگوں میں سے. یہ بھی شیطان نے کہا کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین, اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها, تم یہاں سے نکل جاؤ. مذموما مذکورا, لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين, جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یعنی تجھے تو میں نے جہنم میں ڈالنا ہی ہے, لیکن جو تیری پیروی کرے گا, لمن تبھی آ کا میں ہوں, جو تیری اتباع کرے گا, لام لان جہنم منکم اجمعین, تو ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اس کے بعد اللہ تعالی نے شیطان کو تو نکال دیا, شیطان دنیا میں آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام جو مسجود ملائک تھے, اللہ نے ان کو بادشاہ عطا فرما دی جنت, اور اللہ تعالی نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا, یا آدم اسکن انت وزوجک, تو اور تیری بیوی جو ہے وہ جنت میں ٹھہرے, سکونت اختیار کرو. انت وزوجک الجنہ, جنت میں تم دونوں قیام کرو. فکلا من حیث شئتما, دونوں رشتہ بشتہ کھاؤ, پوری جنت تمہارے لیے ہے, جہاں سے جی چاہے جو جی چاہے کھاؤ پیو. ولا تقرب هذه الشجرة, لیکن ہاں اس درخت کے قریب مت جانا. ایک درخت تھا اور بعض نے فرمایا کہ وہ گندم کا درخت, ولا ذا, لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ وہ درخت کون سا تھا. اس لیے اگر ہم اس کو مبہم بھی رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے ہم بھی مبہم رکھے تو یہ زیادہ بات ہے. لیکن بہرحال یہ قول ایک موجود ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا. ولا تقرب هذه الشجرة, دیکھو دونوں کے دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. فتکونا من الظالمین, اگر تم گئے تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. فوسوس لهم الشیطان, اب بات یہ ہے کہ شیطان دنیا میں آ تو گیا لیکن اس کے باوجود اس وقت تک پابندی نہیں تھی اوپر جانے پر, لہذا آتا جاتا تھا. اور پھر جو جنت میں بعض روایتوں سے آتا ہے کہ سانپ اور شیطان مور, ان دونوں نے شیطان کا ساتھ دیا, اور یہ اس کو اپنے اندر بٹھا کر شیطان کو جنت میں لے گئے. تو قرآن مجید بہرحال اس سے خاموش ہے, لیکن بعض روایت اسرائیلی روایات میں یہ موجود ہے. بہرحال فوسوس لهم الشیطان, تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما, تاکہ وہ لباس جو اللہ نے ان کو جنت میں پہنایا تھا, کھلے پہنائے تھے, جنتی لباس پہنایا تھا, تو وسوسہ اس نے کیوں ڈالا؟ تاکہ یہ لباس ان کے بدن سے چھن جائے. دیکھیے شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے انسان کو ننگا کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی ہے لباس سے. اور انسان شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ لباس سے بے لباس کر, لباس اتروا دے. چنانچہ آج آپ دیکھ لیجیے کہ کتنی بے حیائی اور فحاشی بے لباسی کی وجہ سے ہوتی ہے اور انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. جتنا آج لوگ جو ہیں, یعنی لوگوں میں ذہنوں میں یہ بات آ گئی, جو جتنا کم لباس والا اتنا ہی وہ پہنچا ہوا. یعنی مردوں کے اندر کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم بزرگ اسے جانتے ہیں جو جتنا آدھا ننگا تو آدھا ولی سمجھتے ہیں, پورا ننگا ہو تو پورا ولی سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک شیطانی چال ہے. اسی طریقے سے خواتین کے لباس کو وہ کم سے کم تک جو کر رہا ہے, تو لوگوں کے لیے اس میں اٹریکشن بھی ہے کہ لوگ جو ہیں اس میں دلچسپی لیتے ہیں. اسی ذریعے سے شیطان بہکاتا ہے اور لوگوں کو اسے جانتا ہے کہ یہ مہذب لوگ ہیں, یہ شائستہ لوگ ہیں. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو ترقی یافتہ لوگ ہیں, اس کے مقابلے میں جو لباس پہنے ہوئے ہیں, جو چادر اوڑے ہوئے ہیں, جو دوپٹہ اوڑھتے ہیں, جو برقع لیتی ہیں خواتین, یہ پرانے زمانے کی دقیانوس قسم کی خواتین ہیں. اور ترقی یافتہ خواتین ان کو کہلاتا ہے جو کہتے ہیں کہ میرا بدن میری مرضی. آج کل جو خواتین کا جلوس نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ انہوں نے اس قسم کے جلوس بھی نکال دیے جو اپنی توہین خود وہ اپنی کر رہی ہیں, دوسرے کو کیا توہین کرے گا. لیکن سب شیطانی ہتھکنڈے ہیں. بہرحال شیطان کا سب سے پہلا حملہ جنت میں بھی جو ہوا وہ یہی ہوا کہ لباس سے بے لباس کر دیا. چنانچہ شیطان نے کہا کیا, وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. کہنے لگا کہ تم دونوں کو تو اللہ نے جو اس درخت سے روکا ہے کہ اس درخت سے قریب مت جانا, تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم گئے تو پھر فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے, کبھی نکلو گے نہیں. یہ وسوسہ ڈالا, یہ بہکایا. چنانچہ اس نے سب سے پہلے وہ ہتھیار استعمال کیا مرد جس سے مائل ہوتے ہیں, یعنی عورت کا ہتھیار. حضرت حوا کو بہکایا سب سے پہلے, اور حضرت حوا نے پھر حضرت آدم کو مجبور کیا. ابا جی مجبور ہو گئے ہمارے اما کی وجہ سے. تو یہاں پر شیطان نے دونوں کو بہکایا, لیکن پہل جو اس نے کی وہ حضرت حوا کی طرف کی. اور یہ ان کے ذہن میں آیا کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ جنت میں رہیں, کبھی نہ نکلے. اور شیطان نے کہا کہ اللہ نے اس لیے منع کر دیا تمہیں کہ تم تاکہ جنت سے اگر کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ, اور فرشتے بن جاؤ گے تو کبھی نکلو گے نہیں. تو ماں نہا کمار ربو کما نہ الا ان تکونا ملکی او تکونا من الخالدین. وقاسمہما, اور قسمیں کھانے لگا, انی لکما لمن الناصحین, میں تو تم دونوں کو نصیحت کرنے والا ہوں, مجھ سے زیادہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے, میں تو تمہارا بڑا غم خوار ہوں, بڑا ہمدرد ہوں. آج بھی شیطان اسی طریقے سے دھوکے دیتا ہے لوگوں کو, اور وہ کہتا صاحب ہم تو آپ کے بڑے خیرخواہ ہمدرد ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ قومی دھارے میں آ جائیے بس. یعنی قومی دھارا پتا نہیں کیا چیز ہوتی ہے, حالانکہ سب قومی دھارے میں ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ قومی دھارا کون سا ہے جو شیطانی قومی دھارا, جس سے حالانکہ بات یہ کوئی بھی قومی دھارے سے نکلنا نہیں چاہتا, لیکن زبردستی کا اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے. وقاسمہما, تو قسمیں کھا کھا کر یہ یقین دلایا کہ انی لکما لمن الناصحین, میں دونوں کو نصیحت کرنے والا ہوں. فدلہما بغرور, دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا اس نے. فلما ذاق الشجر, جب انہیں درخت کا چکھا, اب وہ جو بھی درخت تھا چاہے وہ گندم کا دانا تھا جو بھی تھا, بدت لہما سوآتہما وتفقا یکشفان علیہما من ورق الجنہ, ان کا لباس اتر گیا, اللہ نے لباس چھین لیا, عزت کا جو لباس تھا وہ اتر گیا, اللہ نے جو حلے پہنائے ہوئے تھے, جوڑے پہنائے ہوئے تھے, جنت کی بادشاہت دی ہوئی تھی, اللہ نے وہ لباس ان سے چھین لیا, ان کے بدن ننگے ہو گئے دونوں کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وتفقا یکشفان علیہما من ورق الجنہ, اپنے بدن اور جسم کو چھپانے لگے اور جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے. لیکن جو درخت کا پتا توڑنا چاہتے تھے درخت کے پتے اپنے آپ کو اونچا کر لیتے تھے, لیکن پھر بہرحال کسی درخت سے پتا لے کر اپنے آپ کو انہوں نے ڈھانپا. فلما ذاق الشجر ربت رحما, یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما. وناداہما ربہما, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا ان کے رب نے, الم انحکما ان تلکما الشجرہ, کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شجرہ کے قریب مت جانا. واقل لکما, اور میں نے کیا تم سے نہیں کہی تھی یہ بات, ان شیطان لکما عدو مبین, کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بات یاد دلائی کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا, دیکھو میرے عزیزو آپ میرے کوئی بھائی کی طرح ہے, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, یقیناً کوئی اولاد کی طرح میں آپ کو ہمدردی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے باپ اور اما کو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو شیطان نے انہیں بھی نہیں چھوڑا, تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا دنیا میں رہ کر, اور یہاں اس کا بہکانا زیادہ آسان. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ بعد میں شیاطین کا جانا آسمانوں پر بند ہو گیا, لیکن پہلے شیاطین جایا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, شیاطین کو آسمانوں پر جانا روک دیا گیا, بند کر دیا گیا. آپ بعض اوقات جب دیکھتے ہیں کوئی ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے تو شیاطین اب بھی کوشش کرتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شیاطین کو رجم کرتے ہیں, یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا ہے, روکا جاتا ہے کہ اوپر مت جاؤ. ہوتا یہ ہے کہ یہ اوپر جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ملائکہ, کیونکہ یہ ملائکہ کے ساتھ رہا ایک زمانے میں, بلکہ ملائکہ کا استاد رہا, اس لیے وہ جو گفتگو آپس میں کرتے ہیں, جو وہی نازل ہوتی تھی اس زمانے میں, یہ کوشش کرتے تھے کہ فرشتے آپس میں اس کو جب ڈسکس کرتے تھے تو یہ کوشش کرتا تھا کہ مجھے وہ کچھ نہ کچھ بات مل جائے. پھر دنیا کے اندر آ کر جو کاہن لوگ ہوتے تھے, جادوگر قسم کے لوگ, آدھی سنی ہوئی بات کچھ باتیں ادھر ادھر کی کر کے ان کو بیان کر دیا کرتا تھا, تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, اللہ تعالیٰ نے ان کا جانا آسمانوں پر بند کر دیا. لیکن پہلے جایا کرتے تھے، اسی وجہ سے حضرت آدم اور حوا کو انہوں نے بہکایا علیہم السلام. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اسی طریقے سے میں کہتا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو کہا کہ کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، کل قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کہیں گے کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنا، لیکن تم نے پھر بھی شیطان کی بات مانی. الم انحکما انترکما الشجر واقل لکما ان شیطان لکما عدو مبین. تو پھر ان دونوں نے کیا کہا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بڑے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی توبہ استغفار کی، رونے لگے دونوں کے دونوں. قال بتو باد لباد نادو، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری توبہ تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن اب جنت سے جانا پڑے. اے بے تو چلے جاؤ، تم دونوں سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیاطین اور انسان سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں ہم تمہیں ٹھکانہ دیتے ہیں، وہ مَتَاعٌ لِلْعَيْنِ، ایک مدت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج رہے، ایک مدت کے لیے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں. بتائیے قرآن مجید نے ایک ایک بات کھول کے بتا دی ہے یا نہیں؟ لیکن کاش کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں سمجھیں تو ہمارے ذہنوں میں عقلوں میں یہ بات آئے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے، اور یہیں سے اٹھائے جاؤ گے. یعنی دنیا کے اندر ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، اب دنیا کے اندر ہی تم جیو گے، دنیا میں ہی مرو گے، اور پھر ہم آخر میں جب مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا سے اٹھا کر بالآخر تمہیں تمہارے ماں باپ کی جو وراثت ہے جنت و عطا فرما دیں گے، لیکن کن کو؟ جو فرما بردار ہوں گے. دیکھیے نافرمانوں کو تو یہاں بھی آپ کر دیا جاتا ہے. بعض اوقات باپ کہتا ہے کہ میں اپنی وراثت اس کو نہیں دوں گا، اپنی جائیداد سے اس کو آگ کر دیتا ہوں، اپنی دولت سے اس کو آگ کر دیتا ہوں، یہ نافرمان ہے، اس لیے میں اپنی جائیداد اس کو نہیں دوں گا. تو اگر قیامت کے دن نافرمانی کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم بھی اس جنت سے آگ کر دیے گئے، نکال دیے گئے، بتائیے ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس لیے فرما بردار اولاد وہی ہے جو اپنے ماں باپ کی بات مانے. اور اللہ رب العزت جو ہمارے رب ہیں، خالق و مالک ہیں، انہوں نے جب کہہ دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے دشمن سمجھے. یہ آج ایک دو رکو ہی میں نے بس تلاوت کی ہے، لیکن چونکہ اہم بات تھی اس لیے میں نے بیان کر دیا، ورنہ اس میں یقیناً ابھی سوا پارہ تقریبا پورا کا پورا باقی ہے. بس دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرما دے، اور قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، اپنے فضل و کرم سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خصوصیت کے ساتھ بعض بیماریاں، بعض کو کینسر ہیں، بعض کو دیگر ایسی گھناؤنی بیماریاں ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی بیماری سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، تلاوت قرآن مجید کو قبول فرما لے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.